الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی جامع اور مکمل لائحہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور مقدم اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا اور اس تقویٰ کے نتیجے میں انسان اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے ہیں ایک حکم یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا اس کے قریب پہنچنے کا وہ وسیلہ تلاش کرو وہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام اطاعت کا کوئی کام وہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہے دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہو لیکن وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے راستہ بنتی ہے وسیلہ بنتی ہے قرب عطا ہوتا ہے اس کے ذریعے چھوٹا اسی لیے اطاعت کو عبادت کو قربت بھی کہا جاتا ہے قربت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو بھی عبادت ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اتخذون ما ينفقون قربات عند اللہ وصلوات الرسول جو کچھ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے زکوٰۃ صدقات میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایک صدقہ بھی آپ کسی کو دو گے اس سے قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ایک تو ہے نیک کام, کوئی بھی نیک کام, اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا. یعنی آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کسی گناہ کرنے کی, اس گناہ سے بچنے کے لیے جب انسان اپنے نفس پر قابو پائے گا اور نفس کی مخالفت کر کے اس کی خواہش کو دبا کر اس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا, اس سے قرب حاصل ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں نا گناہوں کی, اور دل مچلتا ہے ان کے لیے, اور بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں ان خواہشات کے آگے مجبور ہو گیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اس خواہش کو کچلا جاتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ ہو. اسی لیے اگلا جملہ یہ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیل, یہ دونوں کام جو مجھ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں, دونوں کام کیا, میری اطاعت یعنی میری عبادت کا کوئی بھی طریقہ, نیکی کا کوئی بھی کام, وہ مجھ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اور گناہوں سے بچنا, اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنا, یہ مجھ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ اگر فرض کرو کسی شخص کا دل چاہ رہا ہے نظر بد نظری کا دل چاہ رہا ہے, اور وہ اپنی نظر کو غلط جگہ سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل میں, تو اس کو ایمان کی ایسی حلاوت اور لذت اللہ تبارک و تعالی تب فرماتے ہیں جس کے آگے بد نظری کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو اس واسطے وہ بھی قرب کا بہت بڑا ذریعہ. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے, چاہے نیکی کرنا ہو چاہے گناہوں سے بچنا ہو, دونوں کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل, اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاؤ, اللہ کے راستے میں محنت کرو, اللہ تعالی کے راستے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو, لعلکم تفلحون, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو. تو یہ بتا دیا کہ جو مقصود اصلی ہے تقوی, اور تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا تصور دل میں جمع رہنا, یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہوگی. یہ نہ سمجھو کہ بے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے, تمنائیں کرتے رہو گے اور تمنائیں آرزوئیں کر کے یہ خود بخود تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی یہ چیز, نہیں, تمہارا اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا, جاہدو فی سبیل, مجاہدہ کرنا ہوگا اس کے راستے میں, تب فلاح حاصل ہوگا. مجاہدہ کیا کرنا ہوگا, مجاہدہ اس مام کے لیے بھی کرنا ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے, نیکی کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوگا مگر تمہیں اپنے آپ کو زبردستی اس نیکی کی طرف لانا ہوگا. یہ جاہدو فی سبیل ہی, میرے راستے میں تم مشقت اٹھاؤ. دل چاہ رہا ہے سو جاؤں لیکن اس دل چاہنے کی مخالفت کر کے مشقت اٹھا کر کھڑے ہو گئے, اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, نماز کے لیے نیت باندھ لی, تو یہ کیا ہوا, یہ مجاہدہ ہوا, اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ اس مجاہدے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو ذرا بہلانا پڑتا ہے, بہلا بہلا کر آدمی کو اپنے نفس کی مخالفت کر کے کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک مرتبہ میں, اب حضرت والا کی عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی تھی تو تھک بھی جاتے تھے, طبیعت پر گرانی بھی ہوتی تھی, لیکن فرمایا کہ رات کے وقت میں جو معمول ہے اٹھنے کا تہجد کے لیے, اس وقت آنکھ کھلی لیکن طبیعت میں کسل اور بہت گراوٹ, اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, سستی معلوم ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی ایسا تہجد فرض ورض تو ہے نہیں, فرض نہیں واجب نہیں, الحمدللہ ساری زندگی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے, اگر ایک دن ناغا بھی ہو گیا تو کیا. تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایسا کرو کہ تھوڑی دیر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر لو, دعا کر لو, دعا کر کے سو جانا. تو یہ اپنے نفس سے کہہ کر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, بیٹھ کے دعا کرنے لگا. جب دعا کرنے لگا تو دل نے کہا کہ بھائی اٹھ تو گئی ہو, دعا کر لی ہے, چلو یہ دعا جو ہے بستر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو تو جا کے مسلے پہ بیٹھ کے کر, وہ جائے یہاں کرنے نہیں پڑھنا نماز, لیکن وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ لے, جا کے بیٹھ کے. پھر خیال آیا کہ اب دعا بھی بے وضو کر رہے ہیں, چلو وضو کر لو, وضو کر کے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ شاید زیادہ قبولیت ہوگی, تو وضو کر لیا. جب وضو کر کے آئے تو بس جھٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے نیت مانگ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑتا ہے کسی اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے, ایک نفلی عبادت انجام دینے کے لیے. فرائض کے لیے تو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن فرائض کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جیسے آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مجاہدہ کرتے 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 پھر وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی, اس کے بغیر چین نہیں آتا. تو مجاہدہ ایک تو کرنا ہے طاعات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاعت بیان کرنا, معمولات آدمی نے مقرر کر رکھے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے, کوئی مناجات مقبول ہے, تسبیحات ہیں, اذکار ہیں, درود شریف ہیں. اب یہ ان کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے, مشقت میں کرنی پڑتی. لیکن ایک دوسری مشقت جو ہے جو زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے اور زیادہ ضروری بھی ہے اور اس میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہے, وہ ہے گناہ. اللہ بچائے, گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. آنکھ کا گناہ, کان کا گناہ, زبان کا گناہ, خاص طور پر ان تین چیزوں کا کہ گناہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی زبان کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے, اللہ بچائے, عادت پڑ جاتی ہے کہ زبان سے بے بگ ٹوٹ جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے, اور اس کے ذریعے اس بے بگ ٹوٹ جو اس میں جھوٹ ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں, ریبت ہو گئی تو اس کی پرواہ نہیں, بہتان ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں. چلو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں ہیں, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, سب دین کی خاطر آئے ہیں. تو یہ تصور کرنا تو مشکل ہوگا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس مجمع میں, شاید کوئی किसी के बारे में ये तसव्वुर करें कि वो जानबूझकर झूठ बोले, ये तो बज़ाहिर मुश्किल लगता है। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो झूठ बोलता हो जानबूझ। लेकिन एक अनजाना झूठ है। अनजाना झूठ क्या है कि झूठ की गरज से तो झूठ नहीं बोला, लेकिन ऐसी बात कह दी जो तहकीक के बगैर पहुंची थी, उसकी तहकीक नहीं हुई, अफवाह थी, लोगों की जबान पर होगा मशहूर हो गई कोई बात और हमें वो पहुंची, हमने तहकीक कोई नहीं की कि वो बात सही है या गलत है और उसको आगे चलता कर दिया कि भाई ये खबर आई और उसको आगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कफा बिल मरए कदीबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि जो कुछ सुना वो आगे चलता कर दिया, दूसरे को सुना दिया। तो ये भी झूठ की एक किस्म है, ये अनजाना झूठ मैं कह रहा हूं जिसको, लोग इसको झूठ नहीं समझते, है झूठ। क्योंकि हुजूर फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठा होने के लिए काफी है ये बात कि आदमी जो है वो बगैर तहकीक के बाद आगे नकल कर दे। कुरान करीम में भी बड़ी मजम्मत आई है इस बात की कि आदमी बगैर तहकीक के आगे चलता कर दे, बल्कि उसकी तहकीक करने को, अगर आगे नकल करना है तो पहले तहकीक करो फिर कहो। और मुझे अपने वालिद माजिद कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहू का ये जुमला याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उस पर अमल की भी तौफीक अदा फरमाए, कि वो फरमाते थे कि जब कोई बात जबान से निकालो या कलम से निकालो तो ये सोच कर निकालो कि ये मुझे किसी अदालत में साबित करनी होगी, या तो दुनिया ही में बाद औकात जरूरत पड़ जाती है, आदमी को बुला लिया जाता है अदालत में कि भाई तुमने ये बात कही थी साबित करो उसको, और बाद औकात दुनिया में अगर अदालत में नहीं बुलाया गया तो एक अदालत जो आखिर में आने वाली है वहां तो पेशी होनी ही होनी। उमायल सुदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जो लफ्ज जबान से निकल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी जवाबदेही करनी। तो ये अनजाना झूठ मैं कह रहा हूं जिसको आदमी, ये इसमें हम सब मुब्तला हो जाते हैं अल्लाह बचाए। और आजकल जो ये सोशल मीडिया चल गया है तो रत्व याबी झूठ सच सब मिलाकर खबरें चल रही हैं और लोग बड़े मजे मजे से उसको देख रहे हैं और देखकर जो पढ़ते हैं वो आगे पहुंचा देते हैं, कुछ पता नहीं सच झूठ का हक बातिल का एक अजीब मलगोबा है जो जिसमें सारी कौम मुब्तला हो गई। तो ये झूठ है, इससे बचने के लिए मशक्कत करनी। एक खबर मिली और वो खबर ऐसी है कि मैं किसी दूसरे को सुनाऊंगा तो मेरी फजीलत जाहिर होगी कि मैंने पहली बार ये खबर दी और मैं लोगों को उस खबर से चौंकाऊंगा, उनको जरा हैरानी में मुब्तला करूंगा, ताज्जुब में मुब्तला करूंगा और इसका एक नफ्स में मजा आएगा इस बात में कि मैंने ये खबर दूसरों को पहुंचाई, पहली बार मैंने पहुंचाई, अब इसका दिल में तकाजा हो कि पहुंचाऊं। तो यही मौका आ रहा है मुजाहदे का, नहीं मशक्कत उठाओ, मशक्कत उठाकर इस ख्याल को दबाओ, तहकीक किए बगैर आगे ना बढ़ाओ फैलाओ, ये मुजाहदा। तो भाई मैंने अर्ज किया कि झूठ जानबूझकर झूठ बोलने वाला तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी ना हो, इंशाल्लाह ऐसा ही हो, लेकिन बे जाने में ये झूठ अल्लाह बचाए जिसमें हम मुब्तला हो जाते हैं। और उससे बढ़कर गीबत, اللہ بچائے گا. غیبت بڑی خطرناک ہے. الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے. زنا کا ایک مرتبہ کر لے آدمی تو کیا ہوگا کہ وہ چونکہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے, اگر سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. غیبت کے تعلق بندوں کے حقوق سے ہے, لہذا یہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. اللہ بتائے کس کس سے معافی مانگتے پھر ہو گئے. اتنا سخت گناہ ہے غیبت. لیکن ابتلاء عام ہے, جہاں چار آدمی بیٹھے مجلس جمی, کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کی غیبت ہو جائے. تو اب اس غیبت سے بچنے کے لیے اب دل میں تو ایک ابال آ رہا ہے, دل میں ایک باتوں کی باتیں کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, اور دل چاہ رہا ہے کہ میں خلا کی برائی کروں, ذرا مزہ آئے گا, دوسرے لوگ سنیں گے اس کی مذاق اڑائیں گے یا اس کی اس کو برا قرار دیں گے. پتہ نہیں کیا شیطان نے اس میں لذت رکھ دی, مگر ہے لذت, شیطان نے لذت رکھ دی ہے کہ یعنی ہے تو کوئی لذت کی بات نہیں حقیقت. کوئی کھانے میں کوئی چیز کھائے آدمی اسے لذت آتی ہے, کوئی آدمی کوئی کام کرے اسے لذت آتی ہے, یہ ہے تو کوئی لذت کی چیز نہیں فی نفسی, لیکن شیطان نے اس میں ایسی مالسا مزہ رکھ دیا ہے کہ مجلس جمی ہوئی ہے تو اس میں غیبت آ جائے کسی کی, تو بس دل بچل جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی کر کے چھوڑو اس کام. اب یہ موقع ہے مجاہدے کا, مجاہدے کا یہ موقع ہے کہ آدمی اپنی اس خواہش کو کچل کر, اللہ کے لیے کچل کر غیبت سے باز رہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ بچائے ابتلاء عام ہے. اچھے خاصے نمازی, پرہیزگار, عالم, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے, مجلسوں میں جانے والے, لیکن جب مجلسیں جمیں گی تو اس میں غیبت کی کوئی نہ کوئی بات اللہ بچائے آ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کو روکنا پڑتا ہے کس طرح کے مجاہدہ کر کے, کہ اس کو مشقت برداشت کر کے آدمی روکے. یا اسی طرح نظر کا گناہ ہے, یہ بھی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار, بڑے بڑے ذاکر و شاغل, خانقاہوں میں تربیت پانے والے, اللہ بجائے نگاہ کے گناہ سے بچنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. النظر سہم من سہام ابلیس, آنکھ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, تو اس سے بچنا جب تک کہ آدمی مجاہدہ نہ کرے, یعنی مشقت میں نہ ڈالے اپنے آپ کو, اس وقت تک نہیں بچتا. تو یہ جاہدو فی سبیل, اس کے راستے میں جہاد کرو, اس کے راستے میں مشقت اٹھاؤ, مشقت اٹھا کر ہی منزل ملے گی, فلاح کی منزل اس کے بغیر نہیں ملے گی. اور یہ جو ہم تم سے مشقت کرا رہے ہیں, تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنی نفع کے لیے کرے, اللہ تو بے نیاز ہے ساری کائنات سے, وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لیکن بندہ اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ذات کے لیے کیا کرتا ہے ذرا سمجھ لو, ذات کے لیے یہ ہے کہ جہاں جب یہاں مجاہدہ کرے گا, اس دنیا میں مجاہدہ کرے گا, مشقت اٹھا کر عبادات کا انجام دے گا, مشقت اٹھا کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, نظر کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے اور ہر قسم کے گناہ اپنے آپ کو بچائے گا, تو کیا ہوگا, وہاں پر پہنچ کر مشقتوں کا نام نہیں ہوگا, وہاں پہنچ کر مشقتوں کا نام نہیں ہوگا. کیا ہوگا, کہ الحمدللہ الذی احلنا دار البقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. قرآن کریم کہتا ہے جب پہنچیں گے نا جنتی وہاں پر جنت میں, ایک دم سے ایک ایسا عالم سامنے آئے گا جو کبھی دیکھا بھی نہیں, کبھی تصور میں بھی نہیں آیا, یعنی کوئی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی کے دل کے واہمے پہ بھی پر نہیں گزرا. اس عالم میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے وہاں, تو بے ساختہ جو بات نکلے گی جنتیوں کی زبان سے وہ کیا ہوگی کہ الحمدللہ الذی احلنا دار البقامۃ من فضل, یا اللہ شکر ہے آپ کا, تعریف اس اللہ کی ہے, شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس قرار کی جگہ پر آ جا کر اتار دیا. دار المقام یعنی ہمارے پہلے تو ذہن میں نہیں آتا تھا کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو, کبھی ختم نہ ہو. دنیا میں تو جو چیز تھی ختم ہونے والی تھی, دنیا بھی ختم ہونے والی, دنیا کی لذتیں بھی ختم ہونے والی, دنیا کا مال دولت بھی ختم ہونے والا, سب کچھ ختم ہونے والا. کتنا ہی بڑا ملحد ہو مگر یہ جانتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی, لیکن اے اللہ آپ کا کرم ہے ایسی جگہ اتار دیا لا کر احلنا دار المقام, جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب, اور اس میں کبھی ہمیں تھکن آ کر چھوئے گی بھی نہیں تھکن. ولا یمسنا فیہا لغوب, اور نہ کبھی کوئی اکتاہٹ ہمیں آ کر چھوئے گی. تو ایک دم سے اس عالم میں پہنچ کر بے ساختہ کلمات جو نکلیں گے, قرآن نے بتا دی ہے یہ نکلیں گے کہ اس, ایک تو یہ ہمیشہ کی جگہ ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے, فنا ہونے والی نہیں ہے, اس کی لذتیں فنا ہونے والی نہیں, اس کی راحتیں فنا ہونے والی نہیں, اس کی دولت فنا ہونے والی نہیں, یہ استقرار والی جگہ ہے. اور اس میں نہ کبھی تھکن ملے گی پہنچے گی, نہ کبھی اکتاہٹ ہوگی. تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جنتی یہ کہیں گے, تو اب ذرا اسی سے نکال لو کہ دنیا میں یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے پورے. یعنی کوئی دار البقامہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو, یہ دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ بات کہ کبھی تھکن نہ ہو, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار, بڑے سے بڑا دولت مند, بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی تھکن نہیں ہو. بلکہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے, جتنا بڑا صاحب اقدار ہوتا ہے, اتنا ہی تھکن اس کو لائق ہوتی ہے. کتنے کام کرنے پڑتے ہیں, لوگ پتہ نہیں اس اقتدار کی کرسی کی طرف کیوں بھاگے جاتے ہیں اور کیوں اس کے لیے دوڑتے ہیں, کیوں شوق اٹھاتے ہیں. یہ تو ایک عجیب پھندا ہے جس میں آدمی پھنس گیا تو دن رات تھکن ہی سابقہ ہے اس کا. ایک تصور ہے کہ میں صاحب اقتدار ہوں, صاحب اختیار ہوں, میرا حکم چلتا ہے, مجھے سب مانتے ہیں, مجھے صدر بناتے ہیں, مجھے وزیر اعظم کہتے ہیں, مجھے امیر کہتے ہیں, بس ایک تصور ہے, میرا حکم چل رہا ہے. لیکن پوچھو رات کو جب لیٹتا ہے تو جسم کا کیا عالم ہوتا ہے تھکن کا, اور تصورات کی دنیا میں کیا ہلچل بپا ہوتی ہے, کتنے افکار اور کتنی پریشانیاں اس کو لائق ہوتی ہیں, نیند آنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی تھکن سے خالی نہیں اور لغوب سے خالی نہیں, اکتاہٹ سے خالی نہیں, سستی سے خالی نہیں. وہیں جا کر ہوگا, یہ انعام ملے گا. تو سستی اور مشقت یہ دنیا کا لازمی خاصہ ہے. اب چاہے وہ مشقت تم دنیا کے لیے کر لو, دنیا کمانے کے لیے بھی کرتے ہو آخر, تجارت کے لیے, ملازمت کے لیے, زراعت کے لیے, چاہے وہ دنیا کے لیے کر لو, اور چاہو تو اسی مشقت کا رخ اللہ جل جلالہ کے رضا کی طرف موڑ دو. کہ میں یہ مشقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب موڑ دیا تو یہ ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے. تو بھائیو عزیزو، یہ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، خاص طور سے یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. صبر کے معنی یہی ہیں کہ آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرے. کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھا رہا، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پی رہا، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پوری کر رہا، تو یہ صبر ہے. تو اس میں مشقت کرانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، مجاہدے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اور مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے اپنے اوپر جبر کر کے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچائے اور جبر کر کے طاعت انجام دے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، یہ آگے انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی، کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مجاہدہ جسمانی ہوتا ہے، ایک مجاہدہ نفسانی ہوتا ہے. مجاہدہ جسمانی جو ہے وہ حضرات صوفیاء کرام اس لیے کراتے ہیں تاکہ مجاہدہ نفسانی کی عادت پڑے. تو اس وقت میں اس مجاہدہ جسمانی کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ نے توفیق دی تو کسی اور وقت عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات کر رہا ہوں میں مجاہدہ نفس کی، کہ اپنے نفس کو گناہ سے بچانے کے لیے جو مشقت ہے وہ اٹھایا. اور بھائیو، جب تک کہ ایک مرتبہ اپنا جی کڑا کر کے اور اپنی کمر کس کر نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کا تہیا نہیں کیا جائے گا اور اس نوع کا مجاہدہ نہیں کیا جائے گا، یاد رکھو ساری زندگی پھر اسی ادھیڑ بن میں گزرے گی اور آدمی روتا ہی رہے گا، یہ رونا ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، آج کل میں خاص طور پر جس کی طرف اپنی اور آپ سب حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے. کیا معنی؟ کہ غلط چیز کے اوپر نگاہ نہ پڑے اور اس سے اپنے آپ کو ہٹائے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو بد نظری کی اللہ بچائے بیماری ہے تو اس کو باہر نکل کے کچھ مناظر نظر آتے تھے اسی میں، اب اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرا بھی دیکھ رہا ہے تو آدمی کو ذرا ٹھٹک ہو جاتی تھی کہ بھی میں اگر بد نظری کروں گا دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو میری بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی. اس رسوائی کے خوف سے آدمی جو ہے کچھ رک جایا کرتا تھا. لیکن اب جو یہ موبائل اور اسمارٹ فون کی بلا مسلط ہوئی ہے، میں اس کو بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اچھے کام بھی اس سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ بچائے اس میں بلاؤں کا اور آفات کا ایک طوفان بھی ہے. اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے. مجھ سے ایک کمپیوٹر کے بڑے ماہر آدمی ہیں، وہ اور ساری اسی کے وہ اسپیشلسٹ ہیں اور امریکہ میں اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل کا طریقہ واردات یہ ہے, یعنی لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے صفحے بناتے ہیں ٹویٹر پر مثلا یا فیس بک پر. اب انہوں نے تو کوئی نیکی پھیلانے کے لیے کوئی اپنا صفحہ بنایا اور نیکی کے جملے انہوں اس میں پھیلانے شروع کر دیے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی زمانے میں پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا تو میں نے سوچا کوئی ایک نیک کلمہ روزانہ ٹویٹر کے ذریعے بھیجتا رہوں گا, کسی اللہ کے بندے کے دل میں پڑ جائے تو وہ شاید اس کا کچھ فائدہ مجھے بھی پہنچ جائے. اب تو میں نے عرصے دراز سے بند کیا ہوا ہے کوئی, لیکن شروع کر دیا. تو انہوں نے مجھے مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا تو اس میں بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, یعنی کہتے ہیں بھائی ہم بھی اس اکاؤنٹ کے اندر جو کچھ آئے گا اس کو دیکھتے رہیں گے تو ہم اس کے فالوور بن گئے. تو ہوتا کیا ہے کہ جتنے بڑے بڑے فحاشی کے ادارے ہیں یا بے دینی کے ادارے ہیں وہ نیک لوگوں کے صفحے کو فالو کر لیتے, تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے صفحے کو تو دیکھ رہا ہے کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ, اب اس میں فالو کیا ہوا ہے کسی غلط قسم کے ملحد نے, بے دین نے, فحاشی والے مرکز نے, تو وہ بے ساختہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں بس ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے فحاشی کی, اریانی کی اور بے دینی اور الحاد کی. تو اس طرح یہ جو ہے بالواسطہ چاہے اچھا کام کر رہا ہو کوئی آدمی اس کے اوپر اس کو بھی غلط کام کی طرح تو بیچارہ پریشان تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی مداوت. میں نے کہا مداوت تو تم ہی تلاش کرو, تم ہی کمپیوٹر کے ماہر ہو, کوئی بتاؤ کہ کیا مداوع ہو سکتا ہے. لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہو جاتا, اور چونکہ تنہائی میں ہے آدمی گھر میں بیٹھا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو بدنامی کا کوئی خطرہ نہیں, رسوائی کا کوئی خطرہ نہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ قاری صاحب ہیں اور یہ امام صاحب ہیں اور یہ مدرس صاحب ہیں, شیخ الحدیث صاحب ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ناجائز برہنہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, تو کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں. تو اس لیے اللہ بچائے اس میں ابتلا بہت زبردست. تو بھائیو اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے, ہماری عبادت فرمائے, ایک مرتبہ جی کڑا کر کے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہوگا اور یہ مجاہدہ کرنا ہوگا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور ہوگا جب اللہ بچائے جب نفس جو ہے وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے چھڑانا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر آدمی تہیا کر لے کہ چھڑا کر رہوں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور پھر چھوٹ بھی جاتی ہے, اور پھر چھوٹنے میں وہ لذت آتی ہے, وہ حلاوت ایمان اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں, جو گناہ کی لذت کیا دوزا کی لذت کیا آگے ہیچ در ہیچ ہے. علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصید بردہ جن کا مشہور ہے, بڑا خوبصورت اور بڑا ہی حکیمانہ شعر انہوں نے قصید بردہ میں کہا ہے کہ النفس کالطفل ان تحمله رغب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. النفس کالطفل, کہتے تیرا نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہے, دودھ پیتا بچہ جو دودھ پی رہا ہے, دودھ کا عادی ہے. اگر تم اسی دودھ پلاتے ہی رہو, دودھ پلاتے ہی رہو, کبھی چھڑاؤ نہیں, تو شب اعلی حب الرضا, تو جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کا کی عادت اس کی چھوٹے گی نہیں, کھانا نہیں کھائے گا, دودھ پیے گا. لیکن میں انتفتم ہوں, اگر کسی وقت چھڑانا چاہو گے تو اس کو چھڑانے کے وقت تو تھوڑی سی مشقت ہوگی, کبھی بچہ روئے گا, کبھی فریاد کرے گا, اور کبھی تمہیں عورتیں جو ہیں ایسے موقع پر اپنے پستانوں پر کوئی کٹھا لگا لیتی ہیں, کوئی کڑوی چیز لگا لیتی ہیں کہ تاکہ بچہ جو ہے وہ دودھ چھوڑ دے. جب کوشش کرتے ہو تو دو تین دن چار دن بچہ روئے گا, چلائے گا, چیخے گا, لیکن اس کے بعد ان تفتیم ہو یا فتیمی وہ چھوڑ بھی دے گا. لیکن اگر چھڑاؤ گے نہیں تو شب اعلی حب رضا, تو وہ جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی محبت اس کے دل سے جائے گی نہیں. یہ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی ہے, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ تمہارا نفس جو ہے وہ گناہوں کا عادی بن گیا ہے, اس عادی بن جانے کی وجہ سے چھوڑنا تمہارے لیے دشوار ہو رہا ہے. لیکن اگر اسی طرح غفلت کی حالت میں چلتے رہو گے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بچے کو ہمیشہ دودھ پلاتے رہو تو کبھی چھوڑے گا نہیں, جوان ہو جائے گا چھوٹے گا نہیں, لیکن اگر چھوڑنا چاہو گے تو چھوٹ بھی جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جی کڑا کر کے ہمت کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لو تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لدینہ جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے, کیونکہ یہاں ہدایت جو ہے متعدی الی مفعولین ہو رہا ہے, الی سبولینا نہیں فرمایا لنہدینہم الی سبولینا, بلکہ لنہدینہم سبولنا. تو متعدی الی مفعولین ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہدایت معنی میں اضاعت الطریق کے نہیں ہے بلکہ ارسال المطلوب کے معنی میں, کہ جب ہمارے راستے میں کوئی مشقت کرے گا اٹھائے گا, ہم اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستے پر پہنچا دیں گے. یہ وعدہ اللہ میاں فرما رہے ہیں, میرا تیرا وعدہ نہیں. تو لیکن کرنے کی, ہمت کرنے کی بات, ہمت کرے گا آدمی اور اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ چلو فرماتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب اس کو چلنا سکھاتے ہیں ماں باپ تو کہتے ہیں او میرے باپ, وہ کھڑا ہوا ہے ابھی چلنا نہیں آتا, ایک دو قدم چلے گا گر جائے گا, تو گرنے سے پہلے ماں باپ پکڑ لیتے ہیں اس کو, گرنے نہیں دیتے. تو میرا اللہ بھی جب کسی کو, جب اس کی طرف کوئی چلتا ہے تو وہ بظاہر گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, لیکن گرنے کے باوجود پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ, گرنے نہیں دیں گے, اپنے پاس بلا لیں گے. لنہ دیا ہم تو بلانا, کس طرح بلا لیں گے کہ اگر بالفرض سمجھو کہ ہزار مرتبہ توبہ کی, استغفار کیا, ارادہ کیا, ہمت کی, عزم کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی, اللہ ہمت کر رہا ہوں, عزم کر رہا ہوں, مجھے اس پر ثابت قدم رکھیے گا. پھر چلتے چلتے کسی وقت پاؤں پھسل گیا تو اللہ تعالیٰ کا پکڑنا کیا ہے کہ پھسلے گا تو توبہ اور استغفار کی توفیق ضرور دیں گے. اگر پھسلے گا تو توبہ اور استغفار کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے. یہ ہے لنا دیے نہ ہم سب لنا اس موقع پر. اگر بالفرض پھسل گیا, اول تو پھسلے گا نہیں انشاءاللہ, لیکن اگر پھسلا تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نادان تجھے ہم نے اپنے ستاری کا تجھے بنایا, تجھے اپنی غفاری کا مورد تجھے بنایا, اور تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیرے توبہ, تیرے دل میں ندامتیں پیدا کی, تیرے دل میں آہیں پیدا کی, تیرے دل میں تیری آنکھوں میں آنسو پیدا کیے کہ تو ندامت کے ساتھ ہم سے رجوع کرے گا تو ہم تجھے کہیں سے کہیں لے جائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اپنے راستوں کی طرف تمہیں اٹھا کر لے جائیں. لیکن کرنے کی بات ہے, جب مجاہدہ کر لیتا ہے بندہ اور گرتا پڑتا منزل تک پہنچ جاتا, اسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرماتے ہیں. پھر یہ جو خواہشات نفس ہیں وہ اس کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہیں. تو خلاصہ کیا ہے بھائی آج کی گفتگو کا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کے اندر, رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشقت ہم سے اٹھوا رہے ہیں بھوک کی پیاس کی اور گرمی کی اور رات کو کھڑے رہنے کی, یہ درحقیقت مجاہدے کی طرف بلایا جا رہا ہے, مجاہدے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اگر یہ عادت پڑ گئی رمضان کے اندر تو انشاءاللہ من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ. لہذا نگاہوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت, اپنے ہاتھوں سے کیے جانے والے کاموں کی حفاظت کہ اس میں سے کوئی کام معصیت کا نہ ہو. اور سب سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں مبتلا, ابتلاء عام جس میں ہے, بڑے بڑے جس میں مبتلا ہیں وہ ہے نظر کی حفاظت. اور آج کل اس ٹیلی فون کی وجہ سے یہ فتنہ سارے گھر گھر میں بچے بچے کے ہاتھ میں ہے اور بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کے ہاتھ میں ہے, بظاہر نیک نیتی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہے کہ میں اس میں اچھی بات کہوں گا یا اچھی بات دیکھوں گا, لیکن مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش پوری کریں, اور اگر نہیں بچ سکتے تو یہ اسمارٹ فون رکھنا چھوڑ دیں, یہ سادہ ٹیلی فون لے جس میں صرف ٹیلی فون کا کام ہو اور کچھ نہ ہو, ایسا رکھو. تاکہ دیکھو ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے, یعنی نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع اٹھانے پر. یعنی ایک چیز ہے جس سے آپ کو یہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی نفع پہنچ جائے اور یہ بھی امید ہے کہ نقصان پہنچ جائے, یہ بھی خطرہ ہے کہ نقصان پہنچ جائے, تو نقصان سے بچنا تو واجب ہے, اور جو موہوم فائدہ ہے وہ اتنا مقدم نہیں ہے. تو اگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, گناہوں کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, تو پھر دفع مضرت مقدم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو اس کو اور سادہ ٹیلی فون پر اکتفا کرو جس کے اندر یہ الا بلا اس میں موجود نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری زندگی ایک جہاد ہے میرے بھائیوں, مجاہدہ پوری زندگی مجاہدہ. تو اگر مجاہدے کے عادی نہ بنے, اپنے نفس پر زبردستی کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنے آپ کو طبیعت کا اور نفسانی خواہشات کا غلام بنا لیا, تو اللہ بچائے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. لہذا کتنا ہی زبردستی کرنی پڑے زبردستی کرو, گناہ سے بچنے کے لیے, طاعات کے انجام دینے کے لیے, اپنے آنکھ کی حفاظت, اپنے کان کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی فکر میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی کہ اللہ میرے ہماری زبانوں کو، ہماری کانوں کو، ہماری نگاہوں کو اپنی معافیت سے محفوظ رکھ دے، محفوظ فرما دیجئے. بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں آپ اپنے رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں. یا اللہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ جہنم کے عذاب سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہم بھی محتاج ہیں. اے اللہ، مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں. اپنی رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی ہماری احتیاج پر نظر فرما، اپنی رحمت کی وسعت پر نظر فرما کر اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ، ماضی میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، زبان کے ہوں یا اللہ، یا نگاہ کے ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے، چھپے ہوئے ہوں، علانیہ ہوں، جو گناہ بھی ہم سے سرد ہوئے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم توبہ تو نسوح کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے رحمت سے ہمیں توبہ سچے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ماضی کے ساری گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، حب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، مغفرت کاملہ عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے لمحات ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے جو بھی لمحات آپ نے عطا فرمائے اپنے رضا کامل کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رضا کامل کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھال دے. اے اللہ ہمارے ہر قول و فعل کو اپنے رضا کے مطابق بنا دے. یا اللہ ہمارے ہر قول و فعل کو اپنے رضا کے مطابق بنا دے. یا اللہ نفس و شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے بقائد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے تقاضوں سے پر ہمیں قابو عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے تقاضوں پر قابو عطا فرما. یا اللہ ان کی مخالفت کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، معصیتوں سے بچنے کی، منکرات سے بچنے کی ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو، ان کے اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما. یا اللہ ہمارے دارالعلوم کو اپنی رحمت سے ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنے دین کا، علم کا، اور خشیت الہی کا، اور اے اللہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا مرکز بنا دیجئے. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں حکومت صالحہ عطا فرما. یا اللہ حکومت عادلہ عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کی، اور اللہ بے دینوں کی اور شریروں کی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اچھے حکام ہمیں عطا فرما، نیک حکام، عادل حکام عطا فرما. اے اللہ ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ شام میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر برما میں ظلم ہو رہا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ پھر سے عزت و سربلندی عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ آپ سب آپ ان کی دلی مرادوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت سے ان کی دلی مرادیں عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق پوری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا